دیو رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدرسن کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھیں سمجھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو، خوبصورت بنا لو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بڑھتے ہیں آپ کے، کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات موجود ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کرنٹلی ایک واقعہ پیش آیا، ہماری دو اسلامی بہنیں اور ان کے اپنے بھائی کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور جس وقت فلائٹ تھی تو جب ایئرپورٹ پہنچے تو ان کے بھائی کا ٹکٹ جو ہے نا وہ کسی وجہ سے ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا. اب دو اسلامی بہنیں وہ جا رہی ہیں، کیا پہلا سوال یہ کہ وہ کیا وہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں؟ گروپ والے ان کو لے جا رہے تھے، کہہ رہے ہیں وہ آپ چلے جائیں پھر کل آپ کے بھائی آ جائیں گے. اب وہ پہنچ تو جاتی ہیں اور وہاں جا کر کیا وہ ہوٹل میں اسٹے کریں گی کہ محرم کے بغیر عمرہ کرنا ہے، یا عمرہ کر سکتی ہیں؟
اچھا، لوگوں نے اس مسئلے کو تو خاص عمرے سے ہی متعلق کیا ہوا ہے، اور حج اور عمرے کے علاوہ تو دیگر سفر کے لیے کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے ہوٹل میں اسٹے کریں، کیا کریں، کیا کرنا کیا چاہیے ایسی صورتحال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت کا محرم کے ساتھ سفر کرنا یہ عمرہ یا حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب بھی عورت 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کے سفر کے لیے روانہ ہوگی تو اس کے ساتھ اس کے شوہر یا محرم کا ہونا ضروری ہے. بغیر شوہر یا محرم کے جو عورت سفر کرتی ہے وہ قدم قدم پر گناہگار ہوتی. عمرے کے اندر خاص طور پر یا حج کے موقع پر یہ مسئلہ اس طور پر لوگوں کو ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ ایک نیک عبادت کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو کئی لوگ تو اس اعتبار سے کہ یار ایک نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو شریعت کے سارے تقاضے پورے کریں،
ٹھیک،
یوں ذہن اس مسئلے کی طرف توجہ رکھتے ہیں. لیکن کچھ برعکس اس کے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے کہ نہیں بھائی، تو نیک کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، وہاں کیا ضرورت ہے محرم یا جو ہے وہ اس کی. دونوں طرح کے ہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ سفر سے متعلق ہے، چاہے عورت جو ہے وہ میکے جا رہی ہو یا سسرال جا رہی ہو یا ویسے جو ہے وہ کہیں بھی آنا جانا کر رہی ہے، اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا سفر ہے تو اس کے لیے بغیر شوہر یا محرم کے سفر جائز نہیں. اور چاہے یہ صورت جو کہ ہم یہاں درپیش ہوئی یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا موقع ہو کہ آخری موقع کے اوپر محرم کا جو ہے وہ ساتھ چھوٹ جائے یا اور کوئی صورت ہو، بہرحال عورت کے لیے محرم کے ساتھ ہی سفر ضروری ہے. لہٰذا جب کہ ان کے بھائی کو یا جو بھی محرم تھا اسے ڈیپورٹ کر دیا گیا، یا خدا نخواستہ کسی مقام پر شوہر ڈیپورٹ ہو گیا، تو عورت کو آگے سفر کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بھی اپنی جو ہے وہ ٹکٹ کینسل کروائے اور انتظار کرے، اور پھر اپنے محرم یا شوہر کے ساتھ ہی اپنا اگلا سفر جو ہے وہ باقی کرے. حتیٰ کہ اگر کسی اور ملک میں جو ہے وہ عورت چلی جاتی ہے، حج کا موقع ہے، عمرے کا موقع ہے، وہاں پر بھی خدا نہ خواستہ اس کے محرم یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی محرم آ سکتا ہے پاکستان سے یا جس بھی ملک سے وہ ہے، اور وہ اس کو وہاں سے آ کر لے جا سکتا ہے واپس، آئی تو وہ محرم یا شوہر کے ساتھ تھی لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا، واپس بھی تو جانا،
صحیح بات،
تو واپسی کا سفر بھی جو ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کا ہی ہے، تو اب کوئی محرم اگر آ سکتا ہے تو وہ آ کر عورت کو لے کر جائے، اور اگر ایسا ہے کہ جناب کوئی محرم جو ہے وہ آنے والا ہی نہیں ہے، یا کوئی محرم نہیں ہے، دوسرا کوئی محرم نہیں ہے، پہلے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی تھی لیکن اور کوئی محرم نہیں، یا ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے وہ ٹکٹ کا خرچہ اور یہ سب چیزیں اختیار جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یا جتنی دیر میں وہ آئیں گے اتنی دیر میں یہاں سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا کہ ان کا ویزا ختم ہو جائے گا، تو اس طرح کے شرعی عذر کے اندر ضرورتاً عورت کو صرف ون سائڈ اپنے گھر تک پہنچنا اس کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی جو قافلہ ہو ایک جو ہے وہ امن والا قافلہ جس کے اندر خواتین موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ عورت فقط اپنے مقام تک جو ہے وہ بخیر و عافیت پہنچ جائے، تو اس کی جو ہے وہ ضرورتاً اجازت دی گئی، کیونکہ اب وہ تو وہاں جا کر پھنس گئی ہے، یہاں سے جانے والی کو مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ابھی پھنسی رہی ہے، یہ تو اپنے جو ہے وہ شہر میں ہے، اپنے ملک میں ہے، اپنے وطن کے اندر ہے، تو اس کو کسی بھی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، لہٰذا صرف یہ مجبوری کہ بھائی ٹکٹ کینسل کرنے پر پیسے کم ہو جائیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ تمام جو بھی پیسوں کے امور ہیں یہ شریعت مطہرہ کے حکم پر مقدم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں پہ شریعت مطہرہ کا حکم مقدم ہے، کیونکہ خلاف ورزی کی صورت کے اندر جو کل قیامت میں اس کا عذاب ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ آج کے چند ہمارے پیسوں کا کم ہونے کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے یہ پیسے اس عذاب کے مقابلے میں، تو لہٰذا اس عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا ٹکٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ کینسل کروائے اور محرم یا شوہر کا انتظار کرے اور اس کی ہمراہی میں ہی سفر اختیار کرے،
ٹھیک ہے۔ باقی جو ان کا دوسرا سوال کا یہ حصہ تھا اور اس کو ہم نارمل طریقے سے بھی کر لیں کہ ویسے بھی یہاں سے محرم کے ساتھ ہی چل گئے مکہ مکرمہ میں، اب وہاں بھی کسی وجہ سے وہ محرم عمرہ نہیں کر رہے ہیں، وہاں پہنچ کر اب ایک عمرہ ہو گیا، دو عمرے ہو گئے جو بھی، اب اس کے بعد مزید وہاں عمرے کرنے ہیں، تو کیا وہاں بھی عمرے کے لیے وہ یہ ان کو ساتھ جانا ہوگا یا کیا کرنے، یا ایک قافلہ بنا ہوا ہے یا اور ساتھ خواتین ہیں؟ تو جی
جب کسی مقام میں جا کر وہاں پر وطن اقامت ان کا ہو گیا، وہ وہاں پر ٹھہر گئے، اب ایسی صورت میں سفر جو ہے وہ مدت مسافت کا نہیں کرنا، ہوٹل سے جو ہے وہ مسجد الحرام شریف آنا ہے،
ٹھیک،
جو چند جو ہے وہ کلو میٹر ہے، بسا اوقات اس سے بھی کم جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ سفر عورت کا بغیر محرم یہ کر سکتی کہ وہ ہوٹل سے مسجد آنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کے ساتھ محرم یا شوہر ہی ہو، بلکہ وہ ان کے بغیر بھی خواتین کے قافلے میں یا ویسے جو ہے وہ دیگر جو ہمراہی خواتین ہیں ان کے ہمراہ جو ہے وہ جا کر وہ کر سکتی ہے۔ ہاں البتہ اب مدینہ شریف جانا ہے،
جی ہاں،
تو اب مدینہ شریف ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ مدینہ شریف جو ہے وہ اپنے شوہر کے بغیر یا محرم کے بغیر جو ہے وہ چلی جائے،
اس لیے وہ
جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ مسافت پر ہے، مدت شرعی مسافت پر ہے تو وہاں جائے گی، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے ساتھ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری، اور فی زمانہ اس اعتبار سے ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہاں ایئرپورٹ تو دیکھیں سیف ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو سفر کے اندر محرم کی شرط ہے وہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ بھئی عورت کو کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ خوف جو ہے وہ نہ ہو، تو ہم یہاں سے عورت کو جو ہے وہ
ایئرپورٹ
پہ ڈراپ کر دیں اور وہاں سے کوئی دوسرا محرم اسے جو ہے وہ ریسیو کر لیں۔ عمرے میں تو ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن عموماً جہاں فیملیز کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سے جو ہے وہ بھائی نے بٹھا دیا، وہاں سے شوہر ریسیو کر لے گا،
جی
تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ عورت کا جو درمیان کا جو سفر ہے وہ بغیر محرم اور شوہر کے ہی ہو رہا ہے، چاہے بظاہر سفر کتنا ہی جو ہے وہ سیف نظر آ رہا ہو، لیکن بہرحال ایک عورت کو شوہر یا محرم کی ضرورت رہتی، اور فی زمانہ ایسے واقعات بھی جو ہے وہ عام ہیں، یعنی ممکن ہیں اور ہوتے بھی ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ میڈیا کی بھی میں آتے ہیں کہ جناب اس عرصے کے اندر بھی جہاز کے اندر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عورت کو تنگ کرنے والا ہوتا ہے، بالفرض اگر نہ بھی ہو کوئی بہت ہی سیف سیکیورٹی کے اندر جناب جو ہے وہ جا رہا ہو, پھر بھی یہاں پہ شریعت کا حکم ہے, تو لہٰذا جو حکم ہے اس کو جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہے, چاہے اس کے آپ کہیں کہ علت یا سبب پایا جائے یا نہ پایا جائے. تو لہٰذا جب حکم ہے کہ عورت اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی, چاہے کتنا ہی جو ہے وہ سیف جو ہے وہ راستہ کیوں نہ ہو.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں وضو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جب پیر دھونے کا باری آتی ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی الٹا پیر جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے دھو, اس کی کچھ وضاحت کر دیں.
الٹا پاؤں الٹے ہاتھ,
الٹا پاؤں الٹے ہاتھ سے دھونا ضروری نہیں ہے, سیدھے ہاتھ سے بھی جو ہے وہ آپ دھو سکتے ہیں, تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی جو ہے وہ ضروری چیز نہیں.
لیکن وہ الٹے پاؤں کے ساتھ ہی نہیں, اگر بعض کا دونوں پاؤں ہی الٹے ہاتھ سے جو وہ آدمی دھو رہا ہے اس میں خلال بھی کر رہا ہے انگلیوں کے اندر,
ہاں اس اعتبار سے انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو وہ الٹا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں,
اور صرف سیدھے اور الٹے کے لیے نہیں, دونوں
الٹے کا نہیں ہے, دونوں کے لیے جو ہے وہ الٹا ہاتھ.
جی مزید سوال.
ہمارے پاس مسجد میں پہلے لائٹ نہیں تھی, ہم نے ایک سچ لائٹ لی ہوئی تھی, وہ مسجد میں ہم استعمال کرتے تھے, پھر ہم نے وہ دوسری بیٹری والی لائٹیں لی ہیں, تو اس کے مسئلے میں ہم وہ جو دوسری سچ لائٹ ہے وہ ہم بیچ سکتے ہیں, تو وہ جو پیسے ہوں گے وہ ہم مسجد میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں, وہ ہم نے چندے سے ہی لی تھی.
ٹھیک ہے مزید.
یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ گندم کی ابھی موسم آئی ہوئی نا, رقم گندم کی دے کر اسے جو گندم ابھی تک اگی نہیں ہے اس سے گندم پہلے خرید لے سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے, شرم جائز ہے یا نہیں؟
ابھی فصل تو گنے کی ہے, مطلب کٹائی چل رہی ہے گنوں کی, اور گندم ابھی سے خرید لینا کیا کہتے ہیں آپ اس میں,
جبکہ وہ چیز وجود میں ہی نہیں آئی اب تک, تو فصل جب تک جو ہے وہ پکنا مکمل ضروری نہیں, لیکن کم از کم وہ فصل جو ہے وہ لگ کر اس کے جو ہے وہ اپنے دانے جس کیفیت میں ہوتے ہیں کم از کم اس مقدار پر آ جائیں تو ہی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. اس سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تو فصل لگی ہی نہیں, یا فقط جو ہے وہ بیج ڈالے ہیں ابھی جو ہے وہ پودے نہیں نکلے, یا پودے نکلے ہیں ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو پھول آنا ہے یا جو وہ نہیں آیا, تو ابھی جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں.
اچھا یہ مسجد کے جو ان کے پاس چیزیں ہیں, پہلے بھی ہم نے تفصیلاً اس پر گفتگو کی تھی,
مسجد کا جو سامان انہوں نے ایک عمومی جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ خریدا ہے, اور اب اس کی جگہ کوئی متبادل چیز آ گئی, اب اگر اس چیز کو سنبھال کر رکھ سکتے ہیں اور آگے استعمال میں آنے کا بھی اس کا ہے تو اس کو سنبھال کر رکھیں, اور اگر یہ ہے کہ بھئی آگے جو ہے وہ استعمال میں نہیں آئے گی اور رکھنے سے مزید یہ خراب ہو جائے گی, تو ایسی صورت کے اندر کمیٹی کے اندر جو نیک دیندار لوگ ہیں ان کی نگرانی کے اندر اس چیز کو مارکیٹ ریٹ پر بیچ کر وہ پیسے آپ مسجد کے چندے میں ہی دوبارہ شامل کر سکتے ہیں. یہ تو اس وقت جب کہ آپ نے عمومی چندے سے لیا, اگر آپ نے جو ہے وہ کسی شخص نے خاص اسی چیز کے لیے چندہ دیا تھا, یا کسی شخص نے ڈائریکٹ ہی وہ لائٹیں ہی مسجد کے اندر دی تھی, تو ایسی صورت کے اندر جب بیچیں گے تو بیچ کر اس پیسے کو لائٹ کی مد میں ہی استعمال کریں گے.
ٹھیک ہے جی مزید سوال.
عزت تاریخ سردار آباد فیصلہ آباد صرف کر رہا ہوں, صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دانتوں میں جو خلا پیدا ہو جاتا ہے اس کا پر کروانا مکروہ ہے ممنوع ہے کیا ہے, اگر کسی نے پر کروا لی ہے تو اب اس کا کیا حل ہے؟
دانتوں کے خلا کو
پر کروانا نہ مکروہ ہے نہ ممنوع ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے, تو دانتوں کے خلا کو پر کروایا جا سکتا ہے, اور چونکہ جب وہ پر کروایا جاتا ہے تو وہ پرمننٹ جو ہے وہ پر ہوتا ہے, تو اس سے وضو غسل کے اندر بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوگا.
یعنی لوگ اس میں عمومی طور پہ یہی سمجھتے کہ شاید یہ
وہ بند ہو گیا تو اب اس جگہ پر پانی نہیں پہنچ رہا تو جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا, تو ایسا نہیں ہے, وضو غسل بھی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, اور اسی طرح عام پرمننٹ فلنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات دانتوں میں,
یہ جو خلا پر کرواتے ہیں یا جو ہے وہ دانت میں سوراخ ہو گیا اس جگہ پر فلنگ کرواتے ہیں, ان تمام چیزوں کا یہی ہو.
کیپ بھی لگوایا جاتا ہے, اور
جی کیپ بھی جو ہے وہ لگوایا جاتا ہے کہ جب دانت اندر سے جو ہے مزید کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کیپ لگواتے ہیں, تو وہ کیپ میں دو چیزیں ہیں کہ اگر وہ کیپ ایسا ہے کہ اس کو ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا کر جو ہے وہ پانی بہانا ہوگا, اور ایک پرمننٹ جو ہے وہ کیپ جو ہے وہ لگ جاتا ہے, اگر پرمننٹ کیپ لگ گیا اور عموماً پرمننٹ ہی لگتا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ آپ نہ بھی اسے ہٹانے نہ ہٹانے کی صورت میں وضو غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے جی, مزید کچھ ویڈیو سوالات شامل کریں گے.
میرا نام اسام احمد صدیقی ہے, میرا وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ کیمیا سے تعلق ہے. میرا سوال وضو کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے کو وضو کرنا تھا اور میں نے وضو کر لیا اور میں سر کا مسح کرنا بھول گیا, اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟
جی, وضو کے اندر ترتیب جو ہے وہ سنت ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ چہرہ دھوئیں, پھر جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں, پھر چوتھائی سر کا مسح ہے اور پھر پیر ہے فرائض کے اعتبار سے. اب اگر کسی شخص سے یہ ترتیب میں کوئی ایک چیز رہ گئی, پاؤں دھونے کے بعد یاد آیا سر پر مسح نہیں کیا تھا, تو اگر وہ اب بھی سر پر مسح کر لے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا. اور اگر دوبارہ نئے سرے سے پورا وضو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن دوبارہ نئے سرے سے پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے, فقط سر کا مسح کر لے گا تو بھی اس کا وضو مکمل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, اور غسل میں بھی بعض اوقات اسی طرح کی کسی کو کہ غسل کر لیا ہے اور اب پتہ چلا کہ بھائی پلی بھی نہیں کی ہے یا ناک میں پانی جس طرح چڑھنا ہے وہ بھی نہیں کیا, تو
اس میں بھی یہی ہے کہ جب اس کو پتہ چلا یاد آیا تو اس وقت جو ہے وہ کلی کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے, ہاں
غسل ہو جائے گا,
غسل جو ہے وہ ہو جائے گا. اگر اس سے پہلے نماز پڑھ لی تھی تو وہ نماز جو ہے وہ دہرانی ہوگی.
ٹھیک ہے جی, ناظرین مزید سوال.
سر میں نے سوال کرنا تھا کہ سردیوں کے اندر جو ہے ہم جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟
جرابوں پر مسح,
موزوں پر مسح, اور موزوں سے مراد چمڑے یا ریگزین کے جو موزے ہیں ان کے اوپر مسح کی اجازت ہے کہ وضو باوضو حالت میں ان موزوں کو پہنا جائے, تو ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے اور تین دن اور تین رات مسافر شرعی کے لیے جو ہے وہ یہ مسح کی اجازت ہے, جبکہ اس دورانیے میں یہ موزے اتارے نہ جائیں. اب اس کے علاوہ نارمل جو ہے وہ موزے ہیں یا جرابیں ہیں جو کہ اونی جو ہے وہ یا سوتی جو ہے وہ کپڑے وغیرہ کے ہوتے ہیں, ان کے اوپر اس مسح کی اجازت نہیں ہوتی. چمڑا یا ریگزین یا ایسی کوئی چیز جس سے پانی جو ہے وہ اندر جو ہے وہ نہ جاتا ہو تو وہ استعمال کریں گے, تو اس طرح کا موزہ پہنا تو اس کے اوپر یہ مسح کیا جا سکتا.
اور یہ اونی بھلے جتنی بھی موٹی ہوں, عام طور پہ بعض موٹی بھی ہوتی ہیں نارمل بھی ہوتی
ہیں, مسح سے یہ پانی نہ جانے سے یہ مراد نہیں کہ انشو مسے کا پانی تو نہیں جائے گا, لیکن ویسے پانی ڈالیں گے تو چلا جائے گا چاہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ موٹا جو ہے وہ کیوں نہ ہو. تو بہرحال کتنا ہی موٹا جو ہے وہ اونی موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے یا کپڑے کا یا سوتی کا, تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ مسح نہیں کر سکتے.
صحیح, اچھا موزے جو پہنتے ہیں باقاعدہ چمڑے کے اور یا ریگزین وغیرہ کے جس کے اوپر مسح کریں گے, تو اس کی بھی کوئی مدت ہوتی ہے؟
مقیم شخص کے لیے ایک دن ایک رات اور مسافر شرعی کے لیے تین دن تین رات اس کی مدت ہے, کہ اس دوران ایک تو اس کو اتارنا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ مسح کے ٹائم پہ تو مسح کر رہے ہیں لیکن رات میں آپ اتار کے جو ہے وہ سو گئے اور دوبارہ صبح آپ نے پہن لیا اور آپ دوبارہ مسح کر رہے ہو, ایسا نہیں ہے. اتاریں گے تو پھر مسح ٹوٹ جائے گا, اس کا
پاؤں دھونا پڑے گا,
پھر پاؤں دھونا ہی جو ہے وہ پڑے گا.
ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ موزے جو چمڑے والے ہیں اس کے اندر بھی بعض جرابیں استعمال کرتے ہیں, اس میں مسح میں کوئی فرق نہیں؟
اس میں حرج نہیں کہ اندر اگر آپ نے جو ہے وہ کپڑے کی جو ہے وہ جرابیں پہن لی, اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ چمڑے والا یا ریگزین کا موزہ پہن لیا, اب اس کے اوپر آپ مسح کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے,
حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ کسی برتن میں ہاتھ ڈبو دے بغیر دھلاوا تو کیا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا؟
مزید,
یہ جو ہم نماز تین آدمی ہو دو آدمی جو ہیں وہ بالغ ہو اور ایک نمبر اور, تو وہ کیسے جماعت میں جس طرح عام جماعت کھڑی ہوتی ہے اسی طرح کھڑے ہوں گے یا مطلب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟
ٹھیک ہے مزید
سوال یہ ہے سر, ہمارا بیٹا ہے اس کی شادی بنانی ہے کچھ چھ مہینے کے بعد بنے, اس کا دیور بنوا کے اس پہ ملک کر دے, اس کی بیوی کے اس کا زکات تو نہیں پڑے گی؟
زکات والا زیور ہو تو زکات دینے کی نیت شروع سے ہی بنانی چاہیے. خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زکات کا لچ لیں پہلے, یہ مسئلہ لے لیں, شادی میں انہوں نے دینا ہے
جی,
چھ مہینے رہتے ہیں اب تو کیا کریں؟
تو جس کو ملک کر دیں گے اس زیور کی ملکیت, تو اب جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ کے احکامات لازم ہوں گے جبکہ دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جائیں. اب اگر بہو کی ملکیت کر دیا تو بہو اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب وہ اپنے دیگر مال کی زکوٰۃ نکالے گی اس زیور کی بھی نکالے گی. بیٹے کی ملک کیا ہے تو اگر بیٹا جو ہے وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو وہ بھی دیگر اپنے مال کی زکوٰۃ جب نکال رہا ہے اسی وقت زیور کی بھی نکالے گا. تو بہرحال جس کی بھی ملکیت میں جائے گا تو وہ اس کے وقت سے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہوگی دیگر شرائط کی موجودگی.
ٹھیک ہے. اور ویسے یہ ارادہ نیت شروع سے یہ تو ہونی نہیں چاہیے کسی کی کہ اس کو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس کو کوئی یہ اختیار کرے پھر یوں اختیار کرے. اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ میرا نصاب کا سال کون سا ہے, کون کب کس مہینے میں کس دن میں وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں بھی بعض اوقات لوگ غفلت کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی چار مہینے ہوئے میرے پاس چیز آئی ہوئی ہے, یہ پیسہ ایک مہینے پہلے آیا ہے, حالانکہ وہی سال بھی ان کا وہیں پورا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ہر ہر چیز پر, ہر ہر مال زکوٰۃ پر سال گزرنا یوں ضروری نہیں ہے. آپ کا سال جو بھی پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اسی کے حساب کتاب سے دیگر جو پیسے آپ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. کفیل صاحب, یہ تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں وہ نہیں حساب رکھتے, یعنی یہ نہیں کوئی کہے گا کہ یار سال کے اندر میں نے 15 لاکھ روپے ماں شادی میں خرچ کیے تھے, 20 لاکھ ماں خرچ ہو گئے تھے, یہ ہو گئے تھے. جب سال پورا ہوگا آخر میں کہیں گے یار اتنے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں, بالفرض کسی کے پاس سارے کٹ کٹا کر 80 لاکھ روپے موجود ہیں. اب وہ کہیں گے 80 لاکھ موجود ہیں, اس 80 لاکھ میں پچھلے سال میں 40 لاکھ جو خرچ ہوئے وہ شامل نہیں کریں گے, کہ خرچ ہو گئے بس گئے آئے تھے. اچھا اب اس 80 لاکھ میں کوشش ہوگی, بعض کی ہر ایک کی بات نہیں ہم کرتے لیکن بعض کی ہوگی, یار اس میں یہ 20 لاکھ تو ابھی ایک مہینہ پہلے آیا تھا, اچھا یہ زیور تو بالکل 1.5 مہینہ پہلے لیا تھا, تو یوں تو اس 80 میں سے بھی وہ 30-35 لاکھ مائنس کی کوشش میں ہوتے ہیں.
جی
تو کیا کہیں گے اس سوچ کو؟
زکوٰۃ کے معاملے میں در حقیقت کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ناواقف ہوتے ہیں اس کے مسائل سے, اس وجہ سے اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ نہیں بنتی. حالانکہ ہوتا ہے اس کے برعکس ہے کہ شرعی اعتبار سے کئی لوگوں پر زکوٰۃ بن رہی ہوتی. اچھا دینے والے کا جب ذہن ہو, راہ خدا میں خرچ کرنے کا جب ذہن ہو نا, کہ وہ ویسے بھی جو ہے وہ دیتا ہی رہتا ہے, تو اس کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کیلکولیشن میں کوئی غلطی کر جائے, لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم جو بھی مال زکوٰۃ میں سے دے رہے ہیں یا اپنا مال نہیں دے رہے بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, کہ جو رب نے ہمیں دیا اسی میں سے خرچ کر رہے ہیں, تو رب کا مال ہے اسی کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن بنا لیں, اب اس کے بعد ادائیگی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. بنیادی طور پر جب آپ زندگی میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوئے, وہ دن, وہ تاریخ, وہ مہینہ, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یاد نہیں ہے تو غالب گمان کر کے آپ کو وہ مہینہ یا تاریخ فکس کرنی ہوگی. اب اس وقت مثال کے طور پہ آپ وہ تھا, مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا کہ آپ جو ہے وہ صاحب نصاب تھے, آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے, اور پھر آپ کے پاس یہ پیسے جو ہے وہ کچھ کم ہوئے لیکن بالکل زیرو نہیں ہوئے, 50,000 روپے خرچ ہو گئے چند دن کے بعد, لیکن رجب شعبان کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ مزید 5 لاکھ روپے آ گئے, حتیٰ کہ 12 ربیع الاول سے پہلے ماہ سفر میں آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے, اور یوں 12 ربیع الاول کو جب آپ کی کل مال کی مال نامی کی جب ویلیو نکالی گئی تو وہ تھی 1,12,00,000 روپے.
ٹھیک,
در حقیقت آپ کا سال شروع 1 لاکھ سے ہوا تھا, لیکن آج آپ کے پاس 1,12,00,000 ہے, تو آپ پر 1,12,00,000 کی ہی زکوٰۃ لازم ہوگی. اگرچہ کچھ مال کو 12 مہینے ہوئے ہوں گے, جیسے وہ 1 لاکھ یا اس 1 لاکھ میں سے 50,000, کچھ مال کو 8 مہینے ہوئے ہوں گے, کچھ کو 4, کچھ کو 6, کچھ کو 2, کچھ کو 1, تو ہر ہر روپے کا حساب رکھنا یہ تو پاسیبل بھی نہیں ہے کہ آپ بولے جناب یہ روپیہ ہے اس کو 364 دن ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ کل لازم ہوگی, اس کو 363 دن ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ پرسوں لازم ہوگی, تو پھر پورا سال یہ آدمی زکوٰۃ ہی جو ہے وہ دیتا رہے گا ایک ایک پیسے کو الگ الگ گن کر, تو یہ ممکن بھی نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے لازم بھی نہیں کیا بلکہ حکم یہی دیا کہ سال کا اول اور آخر دیکھا جائے گا, اور درمیان میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مال زیرو نہ ہو. مال درمیان میں زیرو نہیں ہے تو پھر اول اور آخر دیکھا جائے گا, اول میں آپ صاحب نصاب تھے اور آخر میں صاحب نصاب ہیں, تو جتنا مال ہے سب پر آپ پر زکوٰۃ دینا لازم ہے. اول میں آپ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کے مالک تھے, اور آخر میں آپ جو ہے وہ 50,000 کے مالک ہیں، آپ نے سارا پیسہ خرچ کر دیا، آپ نے گھر خرید لیا رہائش کے لیے، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ پر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اور اول کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 1,00,000 روپے کے مالک تھے، آخر کے اندر آپ جو ہے وہ 1,00,000 روپے کے مالک ہو گئے، تو آپ کو 1,00,000 روپے کی ہی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری.
اچھا، یہ دونوں چیزیں سمجھنے سے ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہی زیادہ جائے، بعض اوقات کم بھی ہوتی.
جی،
یعنی ایسا ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنے گمان کے مطابق، دو طرح کے لوگ ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ ان کا ذہن ہوتا ہے خرچ کرنے کا، تو اب وہ یہ والی بات کہ وہ حساب کتاب کے اندر کچھ غلطی کر لیتے ہیں. اب وہ ایک تعداد یہ ہوگی کہ کمی والی، اور ایک ہے زیادتی والی بھی. ایک شخص میرے پاس آیا تو کہہ رہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں پورا اپنا حساب کتاب آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے زکوٰۃ بتائیے گا. اچھا، وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے سالانہ زکوٰۃ دے رہے تھے، 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے سالانہ زکوٰۃ اپنے حساب کتاب سے دیتے تھے. لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا تو میرے حساب کے مطابق تو ان پر 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں بلکہ 50,000 کی بنتی تھی، یعنی زکوٰۃ ان کی 50,000 کی. اب اس میں کیا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو رینٹ پر ہیں لیکن وہ مال تجارت نہیں.
جی،
لیکن ان کو یہ نہیں پتا، لیکن وہ یہی سمجھنا کہ آمدنی کا ذریعہ تو ایک ہے، جیسے کہ ایک کار ہے اور لی ہوئی ہے اور وہ 20-25 لاکھ کی مالیت کی ہے، تو اس سے وہ کمائی کرتے ہیں.
جی،
اب اس کے 20-25 لاکھ کی مالیت بھی انہوں نے لگا لی، دیگر چیزیں بھی لگا لی، تو اب یہ اتنی چیزیں جو مال زکوٰۃ نہیں ہیں. تو یوں نہیں ہوتا کہ ہر وقت کسی پہ زیادہ ہی بن رہی ہو.
اسی طرح بعض لوگ آمدنی کو لے کر آتے ہیں، کئی جو نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں.
جی،
کہ بھائی اس پورے سال میں ہماری تنخواہ اور یہ سب چیزوں کی مد میں ہم نے اتنے لاکھ کمائے، تو بتائیں اس پر کتنی زکوٰۃ.
ہاں، ایسے ہی کرتے ہیں.
تو ان سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کتنے. بولے اس وقت تو میرے پاس اس کا 25% ہے صرف.
ہاں، بقیہ خرچ کر لیا.
بقیہ تو جو ہے وہ خرچ ہو گیا، روزمرہ کی امور میں خرچ ہو گیا، فلاں جگہ گھر خرید لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو یوں خرچ، اب وہ اسی پر کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ٹوٹل آمدنی پر زکوٰۃ ہے. تو نہ آمدنی پر زکوٰۃ ہے، نہ خرچ پر زکوٰۃ ہے.
جو سال کے آخر
میں آپ کے پاس بچ گیا اس پر زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ سال کے شروع میں بھی آپ صاحب نصاب تھے اور درمیان میں آپ زیرو نہیں ہوئے.
بہت اچھی بات ہے. اور بعض اوقات ایسے آتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے اس سے، جو اگر واقعی اگر کچھ کنفیوژن ہے یا بالفرض مسئلے میں ہی کچھ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ ہماری کم جا رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں ضرور علماء سے پوچھنا چاہیے، ایک مرتبہ ان چیزوں کی سکیننگ کر لینی چاہیے، اور وہ پوچھ کر پھر آپ اگلی بار جو ہے وہ مزید جو مال جیسے بڑھتا جائے یا کچھ اور چیزیں اضافہ ہوتی جائیں، کم ہوتی جائیں، تو اس کے لیے آپ اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ کو کسی کو مالیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں، اور مسئلہ آپ ویسے ہی پوچھ سکتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس یہ موجود ہے. اگر کسی کے پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، یوں شرائط ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے یا کتنی نہیں بنتی، تو یہ چیزیں بہرحال پوچھنے والی ہیں اور پوچھنی چاہیے. دو سوال تھے، ایک تھا نابالغ بچہ پانی وغیرہ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پانی مستعمل ہوگا.
نابالغ بچہ جو ہے وہ اگر پانی میں اس کا ہاتھ جو ہے وہ پڑ گیا، تو چونکہ اس کے اوپر وضو اور غسل شرعاً فرض نہیں ہوتے، تو لہٰذا وہ پانی جو ہے وہ مستعمل نہیں.
بالغ نے اگر مگا اٹھانے کی،
بالغ نے جو ہے وہ ڈالا جبکہ اس کے اوپر وضو یا غسل فرض تھا اور اس کا ہاتھ دھلا ہوا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں جب اس کا ہاتھ جو ہے وہ بالٹی وغیرہ کے پانی میں لگا، تو وہ پانی مستعمل ہو گیا. پانی ناپاک نہیں ہے، البتہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا.
وضو اور غسل اس سے نہیں ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے اب سردی؟
آج کل سردیوں کا موقع ہے، اور کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ گرم پانی کو چیک کرنے کر لیتے ہیں. تو اولاً تو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ مگے کو پہلے ہی الگ رکھ لیں اور اس سے پانی نکال کر جو ہے وہ چیک کر لیں، یا سب سے پہلے آپ جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ دھو لیں، پھر اس کے بعد چیک کریں. بالفرض اگر ایسا ہوا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پانی میں چلا گیا اور پانی مستعمل ہو گیا، تو اب اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں اس سے زیادہ جو ہے وہ صاف پانی ڈال دیں. جیسے بالٹی مثال آپ نے جب کیا تو بالٹی جو ہے وہ 25% جو ہے وہ فل ہوئی ہوئی تھی، اب آپ نے اس کے اوپر نل کھول دیا جس سے وہ مزید 75% بھر گیا، تو اب یہ ٹوٹل پانی جو ہے وہ قابل استعمال ہو گیا، اب اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک طریقہ جو ہے وہ، یا پھر آپ نے اس کو اوور فلو کر دیا، کہ وہ
کچھ بہاؤ آ گیا
کچھ بہاؤ آ گیا کہ پانی جو ہے وہ اوپر سے بہ گیا, تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ جاری پانی ہو گیا, تو ایسی صورت میں بھی یہ قابل استعمال ہو گیا, اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ مگے مگے نہیں ہے, تو پھر کیا کریں, اس سے ضرورت مند کیا کرنا چاہیے؟
ہاں, کچھ مگے عمومی طور پہ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کا جیسے فی زمانہ ہمارے ہاں نلکوں کا سسٹم موجود ہے, تو اتنا تو آدمی جو ہے وہ ہاتھ کہ بھائی وہ بالٹی کو ایک طرف ہٹا کر آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹھنڈے پانی
یہ پہلے دھو لیے,
وہ دھو لیں
دھو لیں,
پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ مزید پانی جو ہے وہ اس میں.
ٹھیک ہے جی جی, مزید سوال.
میرا نام شکیل ہے جی, سوال کرنا تھا کہ اگر کہیں کسی ایسی جگہ پہ میں 50,000 انویسٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے نفع دے کہ میں آپ کو اس 50,000 کا ایگریمنٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ, ایک منتھ یا 6 منتھ, ہر منتھ کا میں آپ کو 50,000 کے بدلے 5,000 روپے دوں گا, اور 50,000 روپیہ جو ہے 6 منتھ کے ایگریمنٹ کے بعد آپ کو واپس مل جائے گا, کیا یہ ٹھیک ہے درست ہے؟ برائے کرم اس کا جواب دیجیے.
جی کیا کرنا چاہیے, 6 مہینے کا ایگریمنٹ کر لیں یا ابھی سے ہی پیسے واپسی لے لیں؟
فوراً ہی یہ پیسے واپس لے لیں. جب بھی آپ پیسے اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ میری یہ رقم سیو رہے گی, اس میں کسی قسم کا نقصان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ رقم آپ بطور قرض اس کو دے رہے ہیں, اور قرض کے اوپر آپ جو بھی نفع حاصل کرتے ہیں تو وہ سود ہے, حرام ہے. حدیث پاک میں ہے, کلو قرض جر منفیات فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے, حرام ہے. تو عمومی طور پر لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر یا جو ہے وہ پارٹنرشپ کے نام پر اس طرح پیسے جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر نفع لیتے ہیں, تو یہ حرام ہے. لوگ بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ پروفٹ فکس نہیں ہوگا, کبھی 3,000 دے دیں گے, کبھی 4,000 دے دیں گے, تو یہ سود سے نکل جائے گا, ایسا نہیں. جب اس رقم کی واپسی شرط ہے تو مطلب وہ قرض ہے, اس کے اوپر آپ فکس نفع دیں یا ان فکس نفع دیں, دونوں ہی صورتوں کے اندر جو ہے وہ یہ سود ہے, حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا کاروبار ہرگز نہ کریں. کاروبار یا پارٹنرشپ جو ہوتی ہے نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. نقصان سے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہیں, دو باتیں, اولاً یہ کہ نقصان ہو ہی ہو تو کاروبار جائز ہوگا, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ نقصان اگر خدا نخواستہ ہوا تو پرسنٹیج کے اعتبار سے, کیپٹل کی پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ شخص نقصان برداشت کرے گا جس کا کیپٹل ہے, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نقصان جو ہوگا اس سے نفع میں نقصان مراد نہیں ہے, بلکہ کیپٹل کے اندر بھی نقصان ہوگا تو وہ بھی آپ برداشت کرنے کو تیار ہیں. یہ دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے بنیادی طور پر. مزید جو آپ پارٹنرشپ کا جو بھی طریقہ کار اختیار کر رہے ہوں اس سے متعلق شرعی رہنمائی لینا بے حد ضروری.
ٹھیک ہے, کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں. اسلامی بہنیں اگر نقاب میں نماز پڑھیں تو کیا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟
اسلامی بہن کو جو ہے وہ نقاب کے اندر نماز پڑھنا منع ہے, چہرہ کھول کر ہی نماز پڑھے. البتہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر غیر محرم جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر وہ نماز, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کسی چیز کی آڑ لے کر کسی شخص کو کھڑا کر کے وہ نماز ادا نہیں کر سکتی, تو ایسی صورت کے اندر ضرورتاً جو ہے وہ چہرہ نقاب لگا کر وہ پڑھ لے, لیکن عام حالات کے اندر اس کو چہرہ کھول کر ہی نماز پڑھنا ضروری.
ٹھیک ہے, مزید بھی کچھ میسیج بھی ہیں, زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال جو پہلے ہمارے پاس بھی موجود تھا کہ دو بالغ ہیں ایک نابالغ ہیں, تو اب جماعت ہو سکتی ہے ان کی؟
جی بالکل, جماعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے جب ایک بالغ ہے اور وہ امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہے تو وہ امام بن جائے, اور نابالغ جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس کا پیر جو ہے وہ امام سے جو ہے وہ پیچھے ہو, سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہو جائے. اور اگر ایسا ہے کہ امام کے علاوہ دو افراد ہیں, ایک جو ہے وہ نابالغ ہے اور ایک بالغ ہے, تو اب ایسی صورت میں یہ دونوں پیچھے ہی امام کے جو ہے وہ صف بنا کر کھڑے ہوں.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا نام محمد دانش ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم وضو کے پانی کو پودوں اور درختوں کے لیے استعمال کریں یا اس کو کچے فرش میں ڈال دیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
جی, اب وضو کے پانی کو جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں, پودوں کے اندر بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور جو ہے وہ فرش وغیرہ کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں.
یہ کون سا وضو کا پانی, کیسے یہ نیت کا پوچھنے کا, یا کسی برتن میں وضو کیا ہے وہ بچا ہوا پانی ہے؟
دوسری بات ایک تو جو آج کل ہمارے وضو خانوں پر پانی ہے وہ تو جو ہے وہ جا ہی رہا ہے, डायरेक्टली सेवरेज
गटर वगैरह अंदर चला गया
जी, बर्तन वगैरह के अंदर किया तो ये होगा, या बाज जगह हो सकता है गांव देहात के अंदर के वजू खाने के ही सेवरेज लाइन जो है वो खेतों की तरफ मोड़ी हुई हो तो ये पानी जो है वो खेत में या बाग में जा रहा है, तो इसमें कोई हरज नहीं।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
शायद अतारी वातन कर रहा हूँ, मैंने प्लाट लिया है, वो फाइल मैंने ली है, उसकी कीमत टोटल 40 लाख है, वो अब किस्त में मुझे पे करनी है 50,000 रुपया महीना। एक तो ये मालूम करना, ये उन्होंने मुझे बता दिया है कि हाँ ये इतनी इस एरिया में आपका प्लाट होगा, तो उसकी जो वो नंबरिंग जो है ना वो 2 साल बाद देंगे, कटिंग करके डेवलपिंग जारी है। आया ये मेरा अमल दुरुस्त शरीर के मुताबिक है या फिर मुझे इस पर ज़कात देनी पड़ेगी?
जी प्लॉट के हवाले,
इन्होंने कहा फाइल खरीदी है तो उमूमी तौर पर तो प्लॉट खरीदा जाता है, फाइल तो उसका जो है वो एक तरीके से सबूत होती है। प्लॉट की ख़रीदारी में ये ज़रूरी है कि वो प्लॉट जो है वो मुतय्यन हो कि वो कौन सा प्लॉट है, कितने गज़ का है, ये तो अमूमन पता होता है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि अभी उसकी जो अलॉटिंग है, नंबरिंग है, वो बाद में होगी, अभी बस है कि इस एरिए के अंदर, मिसाल के तौर पर ये 5,000 गज का एरिया है, इस एरिए के अंदर आपका एक प्लॉट होगा जो कि 120 गज का होगा, तो अब वो कौन सा है, वो राइट पर है, लेफ्ट पर है, वो फर्स्ट सेकंड पर है, तीसरी जो है वो गली में है, किस में है, ये नहीं मालूम। तो लिहाजा इस तौर पर ख़रीदारी करना कि वो उस प्लॉट की जगह मुतय्यन नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये बेफासिद है कि इसके अंदर जो चीज़ ख़रीदी जा रही है वो मजहूल है, ये बाद में जाके निज़ा का, झगड़े का बाइस बन सकती है। अगरचे बाज़ लोगों के लिए नहीं ये चीज़ें मैटर करती, लेकिन उमूमी तौर पर अंडरस्टूड सी बात है कि मेन रोड के करीब जो प्लॉट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, पीछे वालों की कम होती है, कॉर्नर वाले की ज़्यादा होती है, दरमियान वाले की जो है वो कम होती है, तो ये चीज़ें निज़ा का उमूमी तौर पर बाइस होती हैं। तो जब तक ये चीज़ें मुतय्यन ना हों उस वक्त तक ये ख़रीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। फिर आजकल इसके अंदर एक ये है कि उसके अंदर मिसाल के तौर पर 5,000 गज की जगह के अंदर प्लॉट बनते हैं 500, लेकिन हो ये रहा है कि लोग 500 के बजाय 1,000 प्लॉट जो है वो बेच देते, तो वो दर हकीकत वहाँ पर जब वो चीज़ भी नहीं होती और वो चीज़ मिलना मुमकिन भी नहीं है, तो उसके पास जगह ही जो है वो इतनी है, वो दर हकीकत एक जुए वाली सूरत जो है वो चला रहे होते हैं, तो इस एतबार से भी नाजायज़ है। और अगर पता है कि भाई इस जगह के अंदर इतने प्लॉट बन सकते हैं, जब भी जब प्लॉट मुतय्यन नहीं है कि आपका कौन सा है, तो ऐसी सूरत में भी ये ख़रीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। आप पर लाजिम है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करें और इस जिससे आपने डील की है उसी को ये चीज़ वापस करके कैंसिल करें।
अच्छा, प्लॉट तो है लेकिन उसमें नक्शा जात की सूरत में सब चीज़ें मौजूद हैं,
हाँ अगर
फिलहाल कटिंग नहीं है,
हाँ अगर नक्शे जात के अंदर जो है वो मुतय्यन है कि जनाब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल जो है वो 1,000 गज बनता है,
ठीक है,
इस 1,000 गज के अंदर ये पहला नंबर है, 100 गज का ये एक प्लॉट है, ये 2 है और ये 10 तक पूरे गिनवा के, अब इसके अंदर ये जो नवा नंबर है ये आपका है,
ठीक है,
और ये वाकई वहाँ पर वो ज़मीन भी इतनी एग्जिस्ट करती है, तो यूँ अगर मुतय्यन है तो भी जायज़ है, इसमें हरज नहीं,
ठीक है। और ये वैसे आप वजह कह रहे हैं इसमें फिर बाद में मसाइल होते हैं और बिलखसूस वो लोग जो बकायदा फील्ड में नहीं होते
जी,
अब वो 6-8 महीने बाद गए तो पता चला कि उसका प्लॉट तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कहीं और था, यानी अब उनको बता रहे हैं कि नहीं आपका तो वो पीछे था या उस तरफ था, और ये फिर वही झगड़े वाले मामला थे, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और शुरू में भी ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ भी धोखा हो या उसके साथ बात मख्फी रखी जाए और फिर आगे जाकर कोई इस तरह के झगड़ों के ये मामलात खड़े हों, तो पहले से ये फिर क्लियर होने चाहिए कहाँ प्लॉट है, किस कैफियत वाला है और फ्रंट पर है, बैक पर है, कौन सी उसके सामने गली है, ये जब इस तरह की चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर ये खरीदो फरोख्त बहरहाल ठीक हो सकती है। अच्छा, इसमें ये भी तो होता है कफील साहब, एक ही प्लॉट भी है, सब कुछ ये, लेकिन ये ही 4 आदमी को बिका हुआ है
जी,
यानी एक ऑफिस में बैठ के बिक रहा है ये, यानी टोटल इनके प्लॉट पास जो है वो 100 प्लॉट है, ठीक है, अब ऑफिस बन गया, सब जो स्टेट एजेंसियां उसी पर ही काम करके वर्क कर रही और वही बिक रहा है, एक को भी बिक रहा है, ऐसा नहीं कि वो पहले ग्राहक ने अपना प्लॉट बेचा है वो नहीं, बल्कि उसके बाद दूसरे को भी वही है, तीसरे को भी वही है, जो लोग ऐसे करते हैं, हम हर एक की बात भी नहीं कर रहे, क्या कहेंगे आप?
जैसे वही कि प्लॉट नंबर 9 ही जो है वो वही 10 आदमियों को जो है वो बेचा जा रहा है। अब इसमें दो बातें हैं कि एक खरीदार है जब उसको बता दिया कि भाई ये मुतय्यन है, ये 9 नंबर है, उसको तो अभी पता नहीं ना, तो वो तो इसके लिए तो खरीदना जायज़ है। सामने वाला धोखा दे रहा है कि बेची हुई चीज़ बेच रहा है या जिस चीज़ का वजूद ही नहीं है वो बेच रहा है, तो वो बहरहाल इसके अंदर जो है वो गुनाहगार है। और बाज़ जगह वही कि दर हकीकत जहाँ पर ये नो प्लॉटिंग को तय नहीं किया जाता ना, नंबर नहीं दिया जाता, तो वहाँ वही होता है कि भाई जो है वो वहाँ वो जुआ गोया के एक तरीके का जो है वो चल रहा होता है कि आपने 500 प्लॉट जो है वो 5000 अफराद को बेच दिए,
यानी
अब उन्हें यानी आज आपने पैसे ले लिए, जब वो आया 2 साल के बाद कि भाई मुझे बेचना है अपना ये प्लॉट, तो लाए दें आपकी फाइल आप हमें बेच दें, तो अब या तो उसको प्रॉफिट रखकर बेच दिया जाता है या मार्केट की सिचुएशन बताकर उसको जो है ना उतने पैसों में या उससे कम में ही खरीद कर उसके पैसे उसको वापस लौटा दिए जाते हैं, या वह जगह वो भी नहीं लौटाए जाते, तो उधर हकीकत जो साल दो साल उसके पैसों से ही वो नफ़ा जो है वो कमा रहे होते हैं और उसको जो है वो यूँ वापस जो है वो पैसे पकड़ा देते हैं या फाइल जो है वो बेच देते हैं, बस अवकात खुद होते हैं या इनके अपने ही वो स्टेट एजेंट होते हैं जो उस सोसाइटी को जो है वो डील कर रहे होते हैं, यूँ पूरा जो है वो एक तरीके से गैंग के तौर पर जो है वो बाज़ लोग इस तरह का ये जाली काम जो है वो कर रहे होते हैं। लिहाजा शरीयत मुतहरा ने जो सूरत बयान की है कि वो चीज़ मुतय्यन हो, जगह मुतय्यन हो, बेहतर ये है कि आप फिज़िकल जाकर देख भी लें, कानूनी तमाम तकाजे और दीगर चीज़ों को पूरा करें तो ही जो है वो आप इन्वेस्ट करें।
ठीक है, अच्छा कुछ सवाल भी शामिल करते हैं। मुआयन मुस्तामल का आपने बयान किया है, तो क्या खवातीन अपनी खास मखसूस अयाम में अगर पानी में हाथ डालें तो भी मसला होगा?
औरत अगर जो है वो अपने मखसूस अयाम में पानी में वैसे उसका हाथ डल जाता है तो वो पानी मुस्तामल नहीं होगा, अलबत्ता उन अयाम के अंदर भी औरत जो है वो वजू करती है इस नीयत से कि भाई मैं इस वक्त जो है वो जाकर वो
तस्बीह
दुरूद वगैरह पढ़ूंगी तो अब जो है वो मुस्तामल हो जाएगा।
अच्छा, 7 तोले से कम सोना है, 7 तिजारती सामान भी है या तिजारती जगह है, तो दोनों को मिला के ही देंगे?
जी हाँ, जिस शख्स की मिल्कियत में है अगर ये दोनों चीज़ें उसकी मिल्कियत में हैं तो दोनों को मिलाकर ही ज़कात लाजिम होगी। इसमें भी बसा औकात लोग यूँ सोचते हैं कि बीवी के पास है 6 तोला सोना और शोहर के पास है तिजारती प्लॉट, तो अब वो फैमिली की ज़कात मिलाकर दे रहे होते हैं। यहाँ के यूँ मिलाकर देना की ज़कात लाजिम नहीं है, शोहर बीवी की ज़कात अदा कर सकता है लेकिन वजूब ज़कात के अतबार से जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें बीवी की ज़कात के माल जो है वो मिलाया नहीं जाएगा शोहर की ज़कात के साथ। हाँ, अमूमन किसी के पास अगर 6 तोला, 2 तोला, 5 तोला सोना हो तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई और माल नहीं होगा, चंद रुपये पैसे उसके पास मौजूद होते ही हैं हाजत असलिया से ज़ायद, तो अगर चंद रुपये पैसे हाजत असलिया से ज़ायद हुए या प्राइस बॉन्ड हुए या जो है वो चांदी का जेवर हुआ तो ऐसी सूरत के अंदर भी ज़कात लाजिम हो जाएगी, क्योंकि सोना जब दूसरे माल के साथ मिलेगा और 7.5 तोला सोने से कम सोना है तो ऐसी सूरत में दूसरे माल के साथ मिलकर इसका निसाब 52.5 तोला चांदी हो जाएगा, जब 52.5 तोला चांदी हो जाएगा तो उस एतबार से ज़कात लाजिम होगी।
पिछले कई सालों की ज़कात रहती है तो अब रेट भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो अब क्या कौन सा रेट का हिसाब होगा?
उसी वक्त का हिसाब होगा जब आप पर ज़कात वाजिब हुई थी, उस वक्त जो जेवर था अगर आप कैश में देना चाह रहे हैं तो उस वक्त अगर उस जेवर की कीमत जो है वो मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये तोला थी तो आप उस एतबार से देंगे, अगर आप जेवर से ही देना चाह रहे हैं तो फिर आज जो मौजूद जेवर है आप वही जो है वो उठा कर दे देंगे, भाई एक माशा ज़कात बनती थी तो एक माशा आपने जेवर दे दिया, और पैसों के अतबार से उस वक्त के रेट जो है वो आपको मालूम हो सकते हैं, सराफा से हो सकते हैं, इंटरनेट से हो सकते हैं, जहाँ पर जो है वो आपको डाउट हो तो उसमें बेहतर ये है कि ज़्यादा वाले रेट को जो है वो इख्तियार करते हुए ज़कात दे दें कि आपकी ज़कात में कमी ना हो, ज़्यादा चली जाएगी तो राह खुदा में ही जाएगी और उसका आपको सवाब ही मिलेगा।
ये रिजवान अली साहब कहते हैं सिलसिला बहुत अच्छा है, आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह करीम आपके भी इल्म में बरकतें अता फरमाए। एक सवाल है, बतख और खरगोश का गोश्त खाना हलाल है?
जी हाँ, शरई ज़बह करने के बाद आप इन दोनों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं कि ये हलाल जानवरों में से,
बतख भी और खरगोश भी। खरगोश तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
खाना भी
इसका खाना साबित है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, आपसे इजाज़त चाहते हैं।
हादियों रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसाला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह।